بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الوصية بالنساء. یہاں سے یہ ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 34 ہے، 34. یہاں سے چند ابواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حقوق کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. پیچھے بھی ضمناً عورتوں کا تذکرہ آیا تھا، اب یہاں سے حقوق کے اعتبار سے کہ مردوں کے ذمے عورتوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے ذمے مردوں کے کیا حقوق ہیں، یعنی میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. یہ عنوان ہے باب الوصیت بالنساء، عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی تاکید. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آگے عنوان آ رہا ہے باب حق الزوج علی المرأة، کہ شوہر کا حق بیوی کے ذمے کیا ہے. تو گویا کہ یہ عنوان یہ بتا رہا ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کے ذمے بیوی کا کیا حق ہے. دو الگ الگ عنوان ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ دونوں طرح کے حقوق ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک تو حقوق اللہ مقرر فرمائے ہیں اور دوسرے حقوق العباد مقرر فرمائے ہیں. ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں دو قسم کی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور اس کی تفصیلات پھر ہمیں کتب فقہ میں ملتی ہیں. کتب فقہ میں بھی پھر الگ الگ اس کے درجے ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جب کتب فقہ کا حوالہ دے رہا ہوں تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ احساس ہمیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ فقہا کے جماعتیں اس امت میں آئیں اور فقہا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. جب تک امت ان کی قدر کرتی رہی فقہا کی تو امت میں بہت خیر رہی، بہت سے شرور سے امت محفوظ رہی اور انتشار بھی اتنا نہیں تھا. پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے جو مختلف طریقے اختیار کیے گئے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ان کو اپنے بڑوں سے ہٹاؤ. بڑوں سے ہٹانے میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان کو فقہ سے ہٹاؤ. فقہ سے کیسے ہٹیں گے؟ تو اس کے لیے عنوان اچھا استعمال کیا. عنوان اچھا یہ استعمال کیا کہ دیکھو تم لوگ قرآن و حدیث کو مانتے ہو یا امام حنیفہ امام شافعی کو مانتے ہو؟ تم نے کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے یا امام حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ان کا کلمہ پڑھا ہے؟ بیچارے سیدھے سادے لوگ ان الفاظ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کھاتے رہے ابھی بھی کھا رہے ہیں اور اس دھوکے میں آگے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، جب ہم نے قرآن و حدیث پر ایمان لانے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، ہم محمدی ہیں، حنفی شافی کہاں سے آئے، یہ تو بعد کے لوگ ہیں. تو لوگ بیچارے اس دھوکے کی وجہ سے فقہ سے ہٹنا شروع ہوئے. ظاہر ہے کہ ناسمجھی کی بات تھی. کوئی ہم سے یہ کہتا ہے، کینیڈا میں رہنے والا کوئی شخص ٹورنٹو میں اگر رہتا ہے تو کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ कनाडा में रहते हो तो ये क्यों कहते हो कि हम टोरंटो में रहते हैं? अब कोई सोचे कि हाँ बात तो सही है, कि पता नहीं मैं क्यों अपने आप को टोरंटो में रहने वाला कहता हूँ, मैं तो कनाडा में रहता हूँ। तो जाहिर है उसकी बेचारे की बेवकूफ़ी होगी। जहाँ की वो भी मिसाल ले लें, बिल्कुल इसी तरह है मिसाल कि हम अगर अपने आप को ये कहते हैं कि हम हनफी फ़िका के मुताबिक अमल करते हैं, तो हनफी फ़िका क्यों कहते हैं? क्यों हम ये नहीं कहते हम कुरान और हदीस? इसलिए कि इमाम हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और हदीस के उलूम का जो ख़ुलासा था, जो निचोड़ था, उसको पूरे को मेहनत के साथ अपने तलबा के सामने मिलकर, शागिर्दों के सामने मिलकर उसका ख़ुलासा किया। ख़ुलासा करने के बाद फिर उसके तमाम का ख़ुलासा किताबी शक्ल में बाद में उनके शागिर्दों ने जमा किया और वो हमारे सामने हम तक पहुंचा है, जो तमाम उन्हीं तालीमात, कुरान हदीस की तालीमात का ख़ुलासा और निचोड़ है, उसी की शाख है। तो अब या तो बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसको अब जब बड़ा होना शुरू हुआ है तो उसको अरबी सिखाएं, माँ बाप उसको कुछ नहीं बताएंगे। जैसे कि माँ बाप बताएंगे तो माँ बाप की माने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माने, कुरान हदीस की माने, माँ बाप कुछ ना बताएं उसको। उसको अरबी सिखा दें, अरबी सिखा दें, अरबी इस तरह सिखाएं कि अच्छा वो ख़ुद कुरान पढ़े, हदीस पढ़े और जाकर उससे सीखें। जैसे कि माँ बाप अगर सिखाएंगे तो फिर तो वो माँ बाप के तरीक़े पर चलने वाला हुआ। वही तो, वो तो गलती वहीं आ गई कि इमाम हनीफा के तरीक़े पर चले, माँ बाप के तरीक़े पर चले। तो ये बिल्कुल जहालत की बात है, हमाकत की बात है, लेकिन अल्फाज से इंसान बेचारा भोला भाला जो होता है ना, वो धोखा खा जाता है। तो अब माँ बाप की माने या ना माने, अगर मानता है तो फितरत पर चल रहा है, नहीं मानता तो फिर इसका हाँ देखो, इसका मतलब ये है कि वो अल्फाज में खेल कर भी कह सकते हैं कि हाँ देखो ये कुरान और हदीस पर चलेगा, ये माँ बाप की भी नहीं सुनेगा। अब थोड़ा उसको नमाज़ पढ़ने का वक्त आया, लेकिन बेचारे को अरबी आती नहीं। कुरान तो पढ़ लिया, चलो ठीक है, अरबी उसको सिखा दी, 10 साल की उम्र में किसी तरीके से अरबी सिखा दी, कुरान पढ़ लिया, लेकिन कुरान में उसको नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा मिला ही नहीं। जैसे कि कुरान में है ही नहीं, कुरान में इसको तफसीलात मिली नहीं। जोहर की 4 रकात हैं, इससे पहले सुन्नतें हैं, नहीं हैं, कुछ नहीं मिला उसको कुरान में। अब हदीस में तलाश करता है बेचारा, तो हदीस में अब वो ये भी तलाश, अरबी अरबी तो समझ जाता है, लेकिन उसमें फिर ये मिलता है कि अच्छा इस हदीस की सनद में ये है, इस फलाने रावी ये है, अच्छा ये हदीस ज़यीफ़ है, ये हदीस सही है, बेचारा इसी परेशानी में रहेगा। तो इसलिए ये तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फुकाहा पहले से कर चुके हैं, और दीन की हिफाजत अल्लाह ताला ने इन फुकाहा के ज़रिए से फरमाई है। पहली शरीयतों में पीगुइश्ता जो अंबिया की तालीमात थी, उनमें इस तरह के काम करने वाले लोग नहीं गुज़रे, दीन मिट गया। अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर यह एहसान फरमाया कि ऐसे हजरात आए, उन्होंने दीन को खुलासा खुलासा करके जमा किया, बड़ी बड़ी किताबें लिखीं। उसके बाद फिर कुछ हजरात आए, आसान अंदाज में किताबें लिखीं, हमारे सामने बेहश्ती ज़ेवर की शक्ल में किताब मौजूद है, तालीमुल इस्लाम की शक्ल में किताब मौजूद है, आसान उर्दू की, उर्दू में, अरबी में किताबें मौजूद हैं। इंसान उसमें देखकर दीन पर अमल करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको हौसला है, हिम्मत है, शौक़ है, तो फिर आगे कुरान और हदीस से उनके दलाइल तलाश करता है। हाँ ठीक है, इसकी ये दलील है, इसकी ये दलील है, इसकी ये दलील है, अब वो दलाइल के मुताबिक उसको देखता चला जाता है। लेकिन शुरू में एक बच्चा है, वो कुरान और हदीस से बराह रास्त कैसे तालीमात हासिल करेगा? एक शख्स नया मुसलमान होता है, हम उसको कहते हैं नहीं नहीं हमारी मानोगे तो तकलीद हो जाएगा, तकलीद तो गुनाह है, ये लोग कहते हैं ना बाज़ लोग, तकलीद किसी की मानना नहीं है, कुरान और हदीस की मानना है। नहीं नहीं इसने कलमा पढ़ा है, अरबी नहीं आती हो, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो ये ना नमाज़ पढ़ सकता है, ना रोज़े रख सकता है, कुछ भी नहीं, पहले अरबी सीखो। बेचारे चंद सालों तक तो वो कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए अरबी सीख रहा है, अरबी सीखने के बाद अब वो कुरान और हदीस से इस्तेलाल करे। गैर फितरी तरीक़ा है ये, गैर फितरी तरीक़ा है। बेचारा जिनको ये धोखे में रखा जाता है, ये बेचारे बड़े धोखे में रहते हैं। और अखीर में जाकर भी, अरबी सीख ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी जाकर उनको कहीं ना कहीं किसी की तकलीद करनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा। ये दीन एक फितरी निज़ाम है। सूरह फातिहा में इसीलिए हमें सिखाया सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात अल कुरान, सिरात अल हदीस नहीं कहा, ہدایت کا معیار بیان کیا انعمت علیہم کے طریقوں پر انسان چل جائے. بہرحال یہ ایک الگ عنوان چلا گیا, لیکن یہ ایک ضروری بات ہے, ہمارے ذہن اس سلسلے میں صاف رہنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فقہا کے ذریعے سے اس امت پر احسان عظیم فرمایا, اور فقہا کی باتوں پر اعتماد کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے, اور امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ایسے فقہا پیدا فرمایا جنہوں نے قرآن و حدیث کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کر دیا. یہ نہیں, منع نہیں ہے, انسان قرآن بھی پڑھے حدیث بھی پڑھے, لیکن اس کو اصول کے ساتھ پڑھے. قرآن و حدیث سے استدلال کرے گا لیکن اصول کے مطابق, اس کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے کہ کہاں قرآن کی آیت سے کس طرح استدلال کرنا ہے. پہلے وہ سیکھے حدیث سے کیسے استدلال کرنا ہے, حدیث سے صحیح کس کو کہتے ہیں, ضعیف کس کو کہتے ہیں, وہ سیکھے, اور ان کو سیکھنے کے بعد پھر دلائل بھی معلوم کر لے, لیکن پہلے عملی زندگی میں تو آ جائے کہ اچھا فقہا نے جو طریقہ بتایا, جو خلاصہ بتایا, اس کے مطابق زندگی گزار لے. اب اگر ہمت ہے اور علم حاصل کرنے کی فرصت ہے اور دلائل میں جا سکتا ہے تو ہاں دلائل ضرور معلوم کرے, اور یہی کیا جاتا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جو عربی نہیں جانتا اب وہ کہتے ہیں میں بھی دلائل کی بنیاد پر عمل کروں. تو دلائل معلوم کرنے کے لیے اصل زبان میں جانا پڑے گا, اصل زبان عربی ہے, اور صرف زبان کافی نہیں ہوگی, اس کے اصولوں کو سیکھنا پڑے گا, اس کے محاورات کو سیکھنا پڑے گا, بہت سی باتیں سیکھنے کے بعد انسان دلائل کو معلوم کر سکتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں جو عالمیت میں پڑھایا جاتا ہے وہ اس کی بنیاد سکھائی جاتی ہے, اس میں بھی آخری درجہ نہیں, آگے جا کر انسان کو اپنی محنت خود کرنی ہے. بنیاد سکھا دی جاتی ہے, آگے انسان اپنی محنت سے اگر اس میں مزید ترقی کرنا چاہے تو کرتا رہے. بہرحال ایک فطری طریقہ ہے کہ آسان انداز میں ہمارے بڑوں نے جو کام کر دیا ہے ان پر انسان اعتماد کرے. اعتماد ہر ایک پر نہیں کرنا ہے, ان لوگوں پر کرنا ہے جن کے علم پر, جن کے تقویٰ پر امت اعتماد کرتی رہی ہے, اور جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا, انعام تو علیہم میں شامل ہیں, تو ان کے طریقے پر چلنا وہ تو سورہ فاتحہ کی تعلیمات ہے. بہرحال تو وہاں پر بتایا رہا تھا کہ کتب فقہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے چار حصے ہوتے ہیں. مثلا ہماری کتب فقہ میں جو کتاب ہے, مشہور کتاب ہدایہ ہے, اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں, میں تو صرف مثال دے رہا ہوں. ہدایہ میں چار حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ عبادات ہے, طہارت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عبادت. اس کے بعد والا حصہ جو ہے وہ باقی حقوق العباد سے متعلق ہیں. اکثر کہیں کہیں اس میں بھی حقوق اللہ آگے, جیسے حدود وغیرہ حقوق اللہ ہیں, تو حقوق اللہ آگے بھی آتے ہیں لیکن مختصر ہے, کم ہے. گویا پورے کتب فقہ میں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ کہہ لیں, لیکن اس میں بھی خلاصہ جو ہے وہ صرف ظاہری عملی احکام ہیں, عقائد کی تفصیلات اس میں نہیں آتی, اور باطنی قلب کے احوال جو ہیں, باطن کی اصلاح سے متعلق جو باتیں وہ اس میں نہیں آتی. بات سے بات نکلتی جا رہی ہے, لیکن بہرحال بات صاف ہو کہ دین کے اب تین شعبے ہو گئے, عقائد ہیں, ظاہری عملی احکام ہیں, اور قلب سے متعلق احکام ہیں. تین حصے ہو گئے. پہلے کو ہم کہتے ہیں عقائد یا علم الکلام کہتے ہیں, عقائد کا بیان اس کی مستقل کتابیں ہیں, وہ بھی قرآن و حدیث سے عقائد جمع کیے گئے ہیں. دوسرا ظاہری عملی احکام جو ہیں وہ کتب فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں, اور تیسرا قلب سے متعلق اعمال ہیں وہ کتب تصوف میں بیان کی جاتی ہیں. یہ تینوں دین کا حصہ ہیں اور بنیاد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ یہ تمہارا دین ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات کیے تھے, جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے, حدیث جبرائیل کا واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا, عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اتاکم یعلمکم دینکم, کہ یہ جبرائیل تھے جو سوالات کی شکل میں جو سوالات پیش کر رہے تھے, اسی لیے آئے تھے تاکہ تمہیں, تم صحابہ کو, سننے والوں کو تمہیں اپنا, تمہارا دین سکھائیں. اس میں ایک اہم سوال کیا تھا, چار سوالات میں سے اہم سوال, مل احسان, احسان کس کو کہتے ہیں. بہرحال تو دین کے تین حصے ہو گئے، عقائد ہیں، ویسے تو لوگوں نے پانچ حصوں میں علماء نے تقسیم کیا ہے، میں تو صرف یہاں دوسرے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ عقائد ہیں اور ظاہری عملی احکام ہیں اور قلب سے متعلق احکام ہیں. عقائد مستقل اس کی کتابیں ہیں، قلب کے متعلق جو احکام ہیں باطنی احوال اس کے متعلق تصوف کی کتابیں ہیں. پتہ نہیں لوگوں نے تصوف کو کیا کیا سمجھا، لیکن یہ قرآن و حدیث ہی کا کی تعلیمات ہیں. لوگوں نے اس میں گڑبڑے کی، غلط چیزیں ملا دیں، وہ ان کی غلطی کرنے والوں کی غلطیاں ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں تصوف کی تعلیمات جگہ جگہ بھری پڑی ہیں. کتب فقہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ظاہری عملی احکام ہیں، اور اس میں ایک ربع حصہ عبادات کا ہے، باقی حصہ حقوق العباد کا ہے. ایک حصہ حقوق اللہ کا ہے، باقی تین حصے، تین ربع وہ حقوق العباد سے متعلق ہے. انہی حقوق العباد میں ایک حق ہے جس کا آج تذکرہ چل رہا ہے، باب الوصیت بالنساء. یہ میں تاکید اس لیے بتا رہا تھا، پہلے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے، کہ بہت سی مرتبہ ہم دین، کامل دین صرف عبادات کو سمجھ لیتے ہیں. مسجد میں ہوں تو مسلمان ہیں، لیکن بازار میں گئے تو یہاں اسلام سے کیا تعلق، تفریح کا وقت آیا تو یہاں دین کا کیا تعلق، یہاں تو مزے کرو، خوشی کا موقع آیا تو ہم رسم و رواج کو دیکھیں گے، یہاں کیا، یہاں کا ہر جگہ دین کو کیوں لاتے ہو؟ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کا حکم ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے جسم کو ہر موقع پر اسلام میں لے آؤ. ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی موقع پر مسجد میں ہے، نماز میں ہے، روزے میں ہے، حج میں ہے تو اسلام، اور خوشی غمی کا موقع آیا، تجارت کا موقع آیا، کمانے کا موقع آیا تو پھر ہاں اسلام کا کیا تعلق. نہیں، ایسی بات نہیں. تو دین، مکمل دین جو ہے اس کا تعلق، اس میں سے صرف ربع حصہ عبادات ہے، باقی حصے جو ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور ان کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان میاں بیوی کے جو معاملات ہیں اس میں انسان اپنی زندگی کو درست کرے اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے رہیں. باب الوصیت بالنساء، تو مردوں کو تاکید کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کون سفارش کرتا ہے عورتوں کی؟ اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں. کون تاکید کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو. اب ظاہر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کوئی بچہ ہے، اس کے والد، اس کی والدہ اس کو ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم تمہیں چیز دے رہے ہیں، یہ چیز ہم دے رہے ہیں، اس کو دیکھو اس طریقے سے ہی استعمال کرنا، اس کا خیال رکھنا، دیکھو اس کو جب باہر جاؤ گھر سے تو باہر نہیں لے جانا، اس کو فلانی جگہ نہیں استعمال کرنا. تو بچہ خیال رکھتا ہے، اور نہیں رکھتا تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں، یہ تو بچپن کا دور آیا، آگے چلتے ہیں بڑے ہوئے ہیں، ہمارے کوئی بزرگ ہیں، ہمارے کوئی استاد ہیں، ہمارے کوئی بڑے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، نہ لو تو کوئی بات نہیں، لیکن لینا ہے تو دیکھو اس کا یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ چیز، اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ ہم لیتے ہیں. ہم لے لیں اور پھر ان کی شرط کا خیال نہ رکھیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے ہی اس طرح حرکت کریں، ان جو انہوں نے شرط لگائی تھی اس کی خلاف ورزی کریں، تو کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے ان کی طرف سے ناراضگی ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمام انسان، تمام اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہیں، مرد سے کہا جا رہا ہے عورت کو نکاح میں لے سکتے ہو، لے لو. شرط کیا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اچھا سلوک کرنا ہوگا, اچھا سلوک کرنا ہوگا. کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے ہو تو پھر نہ لو. ضروری نہیں ہے نکاح کرنا, لیکن کرنا ہے تو پھر خیال رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی عورتوں کی طرف داری فرماتے ہوئے ان کے بارے میں سفارش فرما رہے ہیں کہ اچھا سلوک کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورت اپنے خاندان کو, اپنے اہل و عیال کو, والدین ہیں, گھر کے بھائی بہن ہیں اور خاندان ہیں, ان کو چھوڑ کر مرد کے گھر میں آ جاتی ہے. اور یہاں پر مرد اگر اس کا خیال نہ رکھے, جیسا کہ بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور اگر دیکھا جائے تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو جنہوں نے تاریخ کو انصاف کے ساتھ دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کوئی تعلیم ہمیں ایسی نہیں ملتی جس نے عورتوں کو حقوق دلوائے ہوں اور عورتوں کی عزت کا خیال رکھا ہو. اس کے بہت سے ابھی تک بھی اس کے کچھ اجزاء ہماری زندگیوں میں باقی ہیں, ہماری زندگیوں میں بھی اس کے بہت سے اجزاء باقی ہیں. یہ یورپین اقوام میں بھی عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. اسلام نے سب سے پہلے سکھایا کہ عورتوں کو ان کا حق دیا جائے. جاہلیت میں جو ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی تھا, وہ تو پیچھے گزر چکا ہے پہلے بھی, لیکن باقی یورپین اقوام میں, انگریزوں میں بھی عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں تھا, کوئی حق ہی نہیں تھا ان کا. ان کے ساتھ تو اس طرح جیسے باندیوں والا معاملہ ہوتا ہے اس قسم کا معاملہ ہوتا تھا. آہستہ آہستہ سمجھداری آنے لگی, مسلمان بھی دنیا میں آباد ہونے لگے, انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اچھا یہ خوبی ہے کہ اچھا وہ اپنی عورتوں کو عزت دیتے ہیں. انہوں نے سوچا ہم بدنام ہوں گے, کچھ سمجھدار لوگوں نے اس پر ریسرچ کی, پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بھی یہ باتیں آنے لگیں کہ نہیں نہیں عورتوں کا تو خیال رکھنا چاہیے. اب وہ انہوں نے ترقی کی, کرتے کرتے اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ جس کو کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ آگے نکل جانا, حد سے زیادہ آگے نکل جانا. جیسے ایک شخص کو اگر بخار ہوتا ہے تو بخار میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو حرارت زیادہ ہو گئی ہے اس کو اعتدال پہ لانا ہے. اب بخار کا علاج کو یہ کہے کہ نہیں اس کا جسم ٹھنڈا ہونا چاہیے, فریزر میں رکھ دیتا ہے اس کو, جسے فریزر کے اندر بند کر دیا. وہ تو بیچارہ سردی میں کانپ رہا ہے, کوئی بات نہیں, اس کا بخار ٹھنڈا کرنے کے لیے فریزر میں بند کرنا پڑے گا. فریزر میں بند کر دیا اس کو تو زیادہ ہی ٹھنڈا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کرے گا, مر ہی جائے گا. صرف بخار کی جو گرمی تھی اس گرمی کو ختم کرنا ہے, جسم کی پوری گرمی کو ختم نہیں کرنا تھا, لیکن وہ کر دیا. اسی طرح عورت کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی اس زیادتی کو ختم کرنا تھا, اس کا جو مقام ہے وہاں تک اس کو لانا تھا جو اسلام نے دیا تھا, انہوں نے اس کو اور آگے بڑھا کر ایسا کر دیا کہ بیچارہ کو مار ہی دیا. آزادی نسواں کے نام سے, عورتوں کی آزادی کے نام سے, فریڈم کے نام سے کیا ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں, ہمیں تو یہاں کے حالات ہمارے سامنے ہیں. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد جو ہے وہ محروم ہو گئی, وہ تربیت سے محروم ہوئی, ان کو گھر میں جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا, پورا معاشرہ اس کی وجہ سے خراب ہوا. بہت سی ریسرچ اس بارے میں بھی سامنے آئی ہے کہ اب ہمیں اپنی عورتوں کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم ہفتے میں 3 سے زیادہ 4 دن کم از کم وہ گھروں میں رہیں, ورنہ یہ اولاد جو بگڑ رہی ہے, جو ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے, اس میں بگاڑ اور زیادہ پیدا ہوگا اور ہو رہا ہے. اب حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں, بہت ہی عجیب حالات ہو رہے ہیں, بگاڑ پہ بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ باقاعدہ سازش ہے کہ یہ تمام لوگ ایسے بگڑ جائیں کہ کسی کام کے نہ رہیں, نہ صحت کے لحاظ سے, نہ ذہنی اعتبار سے, تربیت کے اعتبار سے, علمی اعتبار سے. ترقی کرے تو بس ایک قوم ترقی کرے, एक जगह पर रहने वाले कुछ लोग तरक्की करें, बस वही रखा हुआ है। बाकी सब यूरोप वगैरह के, इनको इनकी इससे भी गरज नहीं है, इन लोगों को खूब गिराओ गिराओ और अपनी कौम को सिर्फ आगे बढ़ाना है बस। बहरहाल ये चीज़ें हैं जो काबिले गौर हैं। और बसा औक़ात इंसान अपने घर में जो परेशानियां महसूस करता है, काम सही नहीं हो रहे, आमाल सही नहीं हो रहे, बहुत सी चीज़ों में रुकावटें पेश आती हैं, उसकी वजह क्या होती है कि घर में हकूक़ अदा नहीं हो रहे। हमें नहीं पता होता कौन से गुनाह की क्या सज़ा मिल रही है, हमें नहीं पता चलता। एक अजीब वाक़या मैंने पढ़ा, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके यहाँ तो हर चीज़ का एक निज़ाम होता था, एक तरतीब होती थी और उस निज़ाम के मुताबिक चलते थे। अच्छा इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है। सुबह उनका कुछ तफरीह का वक्त चलने का होता था, उस तफरीह के दौरान, तफरीह क्या थी, वो चलने के दौरान तिलावत भी होती थी, वो उसको हम तफरीह का नाम है, हमारी तफरीह कुछ और होती है। तो उनके तफरीह का वक्त था, चलने चलते थे और उस चलने के दौरान तिलावत भी होती थी। तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि हज़रत रहमतुल्लाह अली की अहलिया, उनको कहीं जाना था, घर में मुर्गियाँ थीं, तो उन्होंने हज़रत से कहा कि घर पे आज मैं नहीं होंगी, घर पे मैं नहीं होंगी, तो मुर्गियों को पानी देना होगा और खाना देना होगा, उनको खोलना होता है, खोल कर फिर उनको दाना वगैरह देते थे, पानी देते थे। हज़रत रहमतुल्लाह अली तो अपने सुबह के का ठीक है, हज़रत रहमतुल्लाह अली सुबह के अपने मामूलात के लिहाज से फजर, फजर के बाद तफरी, तिलावत, फिर तफसील लिखा करते थे बयानुल कुरान, वो लिखने के लिए बैठे। फरमाते लिखने बैठा तो जहन में कोई बात ही नहीं आ रही, क्या लिखूँ आगे, वह उलूम का सिलसिला बिल्कुल बंद था। बार बार सोच रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन बात समझ नहीं आ रही क्या लिखें। दुआ की कि या अल्लाह मुझसे क्या गुनाह हुआ है, कि या अल्लाह मुझसे क्या गुनाह हुआ है, मुझे पता चल जाए, मैं तोबा कर लूँ, या अल्लाह ये कौन सी ऐसी गुनाह की नहुसत है कि उलूम का सिलसिला बंद है, क्या लिखूँ समझ में नहीं आ रही बात। फिर दिल में बात आई कि वो मुर्गियाँ, फौरन जहन में बात आई, उठ कर गए। अल्लाह ताला की एक मखलूक, कमज़ोर मखलूक, मुर्गियाँ, उनको खाना नहीं दिया था, वो बंद थी, और उनको खाना पानी नहीं दिया था, उनको बंद रखा हुआ था, उसकी वजह से एक इतने बड़े, जिनको सैयदुल उलमा अपने ज़माने में कह सकते हैं, सैयदुल अवलिया अपने ज़माने का कह सकते हैं, उलूम का सिलसिला बंद हो गया। हालांकि कसदन नहीं था, जानबूझकर नहीं किया था। अब वो गए, उनको खाना दिया, दाना दिया, इस्तिग़फ़ार किया, फिर आकर बैठे हैं तो फिर वही उलूम का सिलसिला शुरू हो गया, फिर लिखने लगे। ये सिर्फ एक मिसाल है, हर एक को तो ऐसी चीज़ें महसूस नहीं होती कि क्यों ये बात आ रही है, क्यों ये रुकावट आ रही है, क्यों तौफीक नहीं हो रही है, हर एक को तो बात समझ में नहीं आती। लेकिन कहीं पर इंसान से कोई कोताही होती है, उसकी वजह से इंसान गलत तरीक़ों में चलता चला जाता है। जहाँ पर मर्द शोहरों के शोहर जो हैं वो बीवियों के, बच्चों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखते, तो फिर ऐसी ऐसी आफतों में मुबतला होते हैं, दोनों तरफ से होता है, यहाँ पर तो हम एक उनवान पे बात कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी आफतों में मुबतला होते हैं कि फिर उसका हल क्या होना चाहिए था, कि अपनी गलती को पहचानते और उसकी तलाफ़ी करते, तौबा इस्तिग़फ़ार करते। लेकिन हल क्या होता है, किसी ने कुछ कर दिया होगा, तो अब क्या करना है, अच्छा आमिल तलाश करो कोई, बस यहाँ से सिलसिला फिर चलना शुरू हो जाता है। बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला ताकीद फरमा रहे हैं, वआशिरूहुन्न बिलमारूफ, औरतों के साथ अच्छाई वाली ज़िंदगी, हुस्ने सुलूक वाली ज़िंदगी, हुस्ने मुआशरत वाली ज़िंदगी गुजारो, वआशिरूहुन्न बिलमारूफ। आगे अल्लाह ताला के जो इरशाद है, यहाँ अल्लामा नववी ने उसको नकल नहीं फरमाया, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो मर्दों को ये कहा गया है कि देखो वआशिरूहुन्न बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्न, कभी ऐसा भी तो होता है कि अच्छा औरत ऐसी है जिसकी हर चीज़ मर्द को पसंद नहीं है। फ़इन करे तुम न, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हें उसकी कोई चीज़ नापसंद है तो फ़ासान तक रहो शेयन, शायद कोई एक बात उसकी नापसंद हो। वह जाल्ला फ़ी खैरन कसीरा, और उसमें अल्लाह ताला ने बहुत से खैर रख दिए। कभी ऐसा होता है कि इंसान कुछ करना चाह रहा था नहीं कर सका, पर अब बाद में कहता है हाँ अच्छा हुआ नहीं हुआ। कितनी मर्तबा ज़िंदगी में ऐसे अवकात इंसान पर आते हैं, ऐसे वाक़यात इंसान के साथ पेश आते हैं कि एक चीज़ करना चाह रहा था नहीं हो सका, बाद में पता चला कि ना होने में कितनी खैर थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर भी इस चीज़ में कितनी खैर है हमें क्या पता। फ़ासा अन तकरहू शैया वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, कोई खैर अल्लाह ताला उसमें डाल दें हमें क्या पता। इसलिए कि हमारी निगाहें महदूद हैं, हमारी नज़र महदूद है, हमें नज़र नहीं आता आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है। हम अगर आसमान की तरफ नज़र उठाएं तो बहुत दूर तक हम देख भी नहीं सकते। खुला मैदान हो, हमें समंदर के पास चले जाएं, दूर तक हमें नज़र नहीं आता। एक जगह जाकर हमारी निगाह रुक जाती है, कोई पर्दा कोई दीवार आ गई तो फिर तो आगे हमें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। अल्लाह ताला जो आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह ताला से मांगे कि या अल्लाह ये चीज़ है मुझे नापसंद है, तो उस इस चीज़ को दूर फरमा दे, इसमें खैर पैदा फरमा दे। फ़इन करे तुमुहुन्ना फ़ासा अन तकरहू शैया वह जअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, ये ना सोचो कि हर चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे मिल जाए, इसलिए कि उसके लिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है। वहाँ जन्नत तक पहुँचने के लिए इंसान को दुनिया में भी दुनिया में कुछ मुश्किलात से गुज़रना होता है, ये दुनिया का एक निज़ाम है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगे वक़ाल ताला इमाम नवी ने दूसरी आयत पेश की है, वलन तस्ततीउ अन तअदिलु बैनन निसाई वलव हरसतुम फला तमीलु कुल्लल मैली फतदरुहा कल मुअल्लका वइन तुस्लिहु वतत्तकु फइन्नल्लाहा काना गफूरर रहीमा। यहाँ पर एक से ज़ायद बीवियों का तذکرہ है कि मर्दों को ये कहा जा रहा है कि देखो एक से ज़्यादा बीवी अगर तुमने की तो लन तस्ततीउ अन तअदिलु बैनन निसा, तुमसे ये चीज़ हरगिज़ नहीं हो सकती कि औरतों के दरमियान एक से ज़ायद बीवियाँ हैं, दो हैं तीन हैं चार हैं, उनके दरमियान बराबरी करो। वलो हरस तुम अगर चाहो कोशिश करो तब भी नहीं होने वाला। आयत के इस हिस्से से बेचारे बाज़ लोग ये समझें कि अच्छा इसका मतलब यह है कि जायज़ ही नहीं है एक से ज़्यादा निकाह करना, एक से ज़्यादा निकाह करना जायज़ ही नहीं है। इसलिए कि कुरान कहता है कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक शादी करो, अगर नहीं कर सकते फवाहिदतन एक ही से शादी करो। और यहाँ पर कुरान कहता है बराबरी हो नहीं सकती, इसका मतलब है कि जायज़ नहीं है। ये नासमझी की बात है। कुरान से बराह रास्त इस्तदलाल करना हर एक की हर जाहिल का काम नहीं है, बल्कि किसी भी जाहिल का काम नहीं, वो तो समझदार का काम है। कुरान में अब यहाँ पर जो कहा गया कि लन तस्ततीउ अन तअदिलु बैनन निसा, इसको समझने की ज़रूरत है कि बराबरी करने की दो सूरतें होती हैं, बराबरी करने की दो सूरतें होती हैं। एक सूरत बराबरी की यह होती है कि ज़ाहिरी तौर पर बराबरी करना, एक को एक चीज़ दी दूसरे को वही चीज़ दी, एक को एक कितना वक्त दिया दूसरे को इतना वक्त दिया, बराबरी ज़ाहिर एतबार से। तो ज़ाहिरी एतबार से बराबरी करना तो इख्तियारी चीज़ है, इसको तो कुरान ही नहीं कह सकता वलन तस्ततीउ कि नहीं हो सकता, उसका तो हुक्म है एक चीज़ वाजिब है फिर नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब हुआ। शरीयत में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान न कर सकता हो और वाजिब हो, तो इसलिए बराबरी करना तो लाजिम है, जो ज़ाहरी बराबरी है वो लाजिम है और उसका हुक्म भी दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़ाहरी बराबरी करके भी दिखाई, जिन्होंने इन आयतों पर एक से ज़ायद बीवियों को रखा अपने निकाह में रखा उन्होंने उस पर अमल किया और लोग कर रहे हैं। तो ज़ाहरी तौर पर बराबरी करना तो इंसान के इख्तियार में दाखिल है, وہ برابری تو انسان کر لیتا ہے، لیکن دل ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کی طرف مائل زیادہ ہے، کسی کی جانب کم مائل ہے۔ اب دل تو غیر اختیاری چیز ہے، اس لیے کہ عورتوں میں، ہر انسان میں آپس میں فرق ہوتا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے فرق ہوگا، صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق ہوگا، اس کی صحت کے اعتبار سے فرق ہوگا، اور اس کے اخلاق عادات کے لحاظ سے، اس کی طبیعت، اس کی سختی نرمی، اس کے انداز کلام، بہت سی چیزوں میں۔ تو کسی سے انسان کو تعلق کم ہو، کسی سے زیادہ ہو، یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ظاہری تعلقات، اس پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، دل کے اعتبار سے سب سے برابر محبت رکھو، یہ تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ چونکہ دین مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ یا اللہ، یہ مختلف بیویوں کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ مختلف نکاح ہوں اور میں نے نکاح کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ، یہ عورتوں کے درمیان جو میں برابری کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے تقسیم ہے، اس حد تک جتنا میرا اختیار ہے، اب جہاں تیرا اختیار ہے اور میرا اختیار نہیں ہے، وہاں مجھ سے مؤاخذہ نہ فرمانا۔ یعنی دل کا میلان کسی ایک طرف زیادہ، ایک طرف کسی طرف کم ہو، تو اس میں مؤاخذہ نہ فرما، اور یہ مؤاخذے کی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو اس لیے اگر دل کا میلان کسی ایک طرف ہے، تو ظاہر کا میلان ظاہر کے اعتبار سے پھر بھی برابری کرو، خرچ دینے میں اور ان کا خیال رکھنے میں برابری کرو، کپڑوں میں، رہنے میں، کھانے میں، ظاہری برتاؤ میں، خیال رکھو، برابری کرو۔ ایک طرف اگر انسان مائل ہو جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے، فلا تمیلوا کل المیل، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی طرف میلان ہو جائے، دوسری کو چھوڑ دو، اگر ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا، فتذروها کالمعلقہ، دوسری کو اس طرح کر دو گے جیسے وہ معلق ہے۔ معلق کا مطلب ایسی حالت میں ہے کہ گویا شوہر والی ہے بھی اور شوہر والی نہیں بھی ہے، اس لیے کہ اگر شوہر نہ ہوتا تو وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے، وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہے کہ اسے شوہر والی ہے، تو اس لحاظ سے شوہر والی ہے کہ نکاح کہیں نہیں کر سکتی، پابند ہو گئی، اور ایک طرح سے شوہر والی نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کی جو محبت ملنی چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہی، شوہر کی طرف سے جو اس کو وقت ملنا چاہیے، جو ظاہری سلوک ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا اس کو، جو خرچ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا اس کو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آخرت میں بہت سی جگہوں پر ہمیں ظاہراً سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی گہرائی میں انسان کو جانا پڑتا ہے، آخرت کی جو سزائیں ہیں اس کو کہتے ہیں جزاء من جنس العمل۔ آخرت کی بہت سی سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں انسان نے جس طرح کا معاملہ کیا تو آخرت کی سزا بھی اس کے موافق ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھک جائے، ایک کو حق دے رہا ہے، ایک کو نہیں دے رہا، ایک کی طرف جھک جائے، تو قیامت کے دن وہ میدان حشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم ایسا ہوگا، جس کو کہتے ہیں نا آدھا جسم معذور اور فالج شدہ ہے، فالج کی حالت میں، اس لیے کہ آدھا جسم انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک بیوی اور دوسری بیوی، ایک کو حق دے رہا ہے تو آدھا جسم صحیح ہے، ایک کو حق نہیں دے رہا تو وہ جسم آدھا ایسا جسم کو گویا کہ وہ ناقص اور ایک طرف جھک رہا ہے، تو جھکنے کو گویا آخرت میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف کے جسم کا حصہ کام نہیں کر رہا ہوگا۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ۔ اب کیسے تعلقات درست بیٹھیں، کیسے انسان حقوق سب کے ادا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے, ہم آگے یہ آیتیں تو پڑھ رہے ہیں, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک عام غیر اسلامی ماحول اتنا زیادہ عام, اور اس کا پریشر اتنا زیادہ, اس کا دباؤ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک سے زائد نکاح کو تو بہت بڑا جرم اور گناہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے آیا آیتیں تو بات کی ہیں, اس کی وجوہات بھی ہیں کچھ, مردوں کی طرف سے کوتاہیاں بھی بہت سی پائی گئی ہیں, اور یہی جو آیت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہی یہ بدنامیاں زیادہ ہوئی ہیں کہ مرد اگر ایک سے زائد نکاح کرتا ہے تو پھر ایک کو اتنا زیادہ ایک طرف متوجہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بالکل چھوڑ دیتا ہے, انصاف اور برابری کا خیال نہیں رکھتا. تو اس کی وجہ سے اب یہ ایسا ہوا کہ گویا کہ اچھے بہت بڑا جرم ہے. اگر بعض مرد اس جرم کا شکار ہیں تو اسلام کا حکم تو اس سے نہیں بدل جائے گا, فطری نظام اس سے نہیں بدلے گا. دیکھو فطری جو نظام ہے وہ باقی رہے گا, اور اس کو تو غیر مسلم جو انصاف پسند ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے, اس لیے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, اور ان مردوں میں بھی بہت سے وہ مرد ہیں جو شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. تو بہت بڑی تعداد میں عورتیں وہ رہیں گی دنیا میں ہیں اور رہیں گی جو شادی شدہ نہیں ہوں گی. اس کا ایک فطری نظام یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا جو تمام ادیان میں, گزشتہ ادیان میں رہا ہے, وہ یہ کہ مرد ایک سے زائد نکاح کرے, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا, ان فتنوں کا اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن یہ سب ہم پڑھیں گے, پڑھائیں گے, سنیں گے, سنائیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا, عمل آگے ہوگا نہیں, ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرے گا نہیں. لیکن یہ چیز بہرحال ہمارے اندر ایک نقص پیدا کرے گی, اور اس کی وجہ سے اس امت سے خیر و برکت اٹھے گی, یہ تو طے ہے. جب اسلام کے کسی حکم کو, اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حکم کو نہ مانا جائے اسے کہ وہ تو کفر ہو جائے گا, لیکن قریب قریب کفر کے معاملہ پہنچ جاتا ہے یہاں پر. اسلام کے ایک حکم کو جب بالکل کھلم کھلا اس کو برا سمجھا جائے گا, اس کی خلاف ورزی کی جائے گی, تو خیر تو امت سے اٹھے گی, پھر ذلت کے شکار ہوگی امت, پریشانیوں کے شکار ہوگی. اس کا حل دوبارہ اسلام کی طرف آنے میں ہی ہے, اور کوئی حل نہیں ہے. اور یہ اقدام عورتوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے, اس کا حل عورتوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے. اپنی سوچ کو درست کریں, عملی طور پر ہو یا نہ ہو, اپنی سوچ کو درست کریں اور اس سوچ کو پھیلائیں, عام کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مردوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے اچھا مرد اپنی خواہشات کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے, اس لیے یہ بات عورتوں کی طرف سے ہونا ضروری ہے. اور یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک ایسا اہم جز ہے جس کا انکار کرنا, اگر انسان اس کا انکار کرتا ہے تو اسلام کے ایک حکم کا انکار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے. ایک سنت امت سے اگر اٹھ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر امت سے اٹھ جاتی ہے. تو ایک شریعت کا ایک حکم کو, حلال کو حرام سمجھا جائے تو کتنی بڑی خیر امت سے اٹھ جائے گی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, اگرچہ تم کوشش کرو تب بھی دل کے اعتبار سے تو برابری نہیں کر سکتے, لیکن ظاہری اعتبار سے ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ, ورنہ ایک عورت کو تم بالکل درمیان میں معلق چھوڑ دو گے, جو کہ درست نہیں ہے. اور اس کا حل یہ ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, دو چیزیں ہیں, تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اصلاح اور درستی کی کوشش کرتے رہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, دو چیزیں ہیں. اگر مرد اس کا خیال رکھ لیتے تو بہت سے مسائل آسان ہو جاتے, لیکن مردوں نے تصلحوا وتتقوا پر عمل نہیں کیا تو پھر اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات اور پریشانیاں پیش آئیں. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, لیکن ظاہر ہے غلط عمل کرنے والے تو ہر میدان میں اور ہر دور میں رہے ہیں. ایک بیوی سے نکاح کرنے والے جن کی ایک بیوی تھی, انہوں نے بھی ظلم اور زیادتیاں اتنا کی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا کہ وہ شادی کرے. تو پھر دو یا تین کرنے والوں کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہاں ٹھیک ہے ان کی طرف سے زیادتی پائی گئی، لیکن ایک کرنے والوں کی طرف سے زیادتیاں پائی جاتی ہیں اور ابھی بھی ہو رہا ہے. اس لیے اس سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، تو بہرحال پورے مسئلے کا حل ہے انسان اصلاح کی کوشش کرے اور درست معاملات درست رکھنے کی کوشش کرے، غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور اللہ کا تقوی اور ڈر، یہ چیزیں، خشیت، ان چیزوں کا اہتمام کرے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے. مرد بھی عورت بھی سب اس پر عمل کریں تو یہی بنیاد ہے، یہی ہر مسئلے کا حل ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، پھر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بہرحال یہ آیتیں ہم نے پڑھ لیں اور اس سلسلے میں بنیادی بعض باتیں تھیں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ آگے احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے. اس سے پہلے مزید جو عورتوں کے حقوق کے متعلق بعض باتیں ہیں ان پر بات کر کے آگے انشاءاللہ احادیث پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.